اتوار 14 جنوری، سیربین کے ساتھ عمر آفریدی کا سلام۔ ایم کیو ایم کے ڈپٹی کنوینر اور فلسفے کے ریٹائرڈ پروفیسر ڈاکٹر ظفر حسن عارف ہلاک، لندن میں مقیم ایم کیو ایم کے قائد نے الزام ایجنسیوں پر لگایا۔
ایم کیو ایم کو نہیں چھوڑو گے، الطاف حسین کا ساتھ نہیں چھوڑو گے تو تمہیں عبرت ناک انجام سے دو چار ہونا پڑے گا۔
تفصیل اہم عالمی خبروں کے بعد۔
یہ بی بی سی اردو سروس ہے، تہمینہ قریشی سے خبریں سنیے۔ پاکستان کے شہر کراچی میں متحدہ قومی موومنٹ لندن کے ڈپٹی کنوینر پروفیسر حسن ظفر عارف کی لاش ملی ہے۔ جناح ہسپتال کے حکام کے مطابق حسن ظفر کو مردہ حالت میں لایا گیا اور ان کے جسم پر تشدد کا کوئی نشان نہیں ہے۔ حسن ظفر کون تھے، بتائیں گے کراچی سے ریاض سہیل۔
الطاف حسین کی متنازع تقریر کے بعد ایم کیو ایم لندن اور پاکستان میں تقسیم ہو گئی تھی۔ کراچی سے پروفیسر حسن نے اس میں شمولیت اختیار کی، جس کے بعد انہیں گرفتار کیا گیا اور وہ کئی ماہ جیل میں قید رہے۔ ترقی پسند سوچ کے حامل پروفیسر حسن جامعہ کراچی کے اساتذہ کی سوسائٹی کے صدر رہے۔ انہیں ضیاء الحق کے دور حکومت میں ملازمت سے برطرف کیا گیا، جس کے بعد وہ پیپلز پارٹی سے وابستہ رہے اور وہاں سے بدظن ہونے کے بعد مرسا بھٹو کی پارٹی میں شمولیت اختیار کی۔ تاہم مرسا بھٹو کی ہلاکت کے بعد غیر فعال ہو گئے اور کئی سال بعد انہوں نے ایم کیو میں شمولیت اختیار کی۔
ایرانی صدر حسن روحانی کا کہنا ہے کہ امریکہ نے ایران کے جوہری پروگرام پر عالمی معاہدے کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی ہے، مگر وہ اس کوشش میں بارہا ناکام ہوا ہے۔ تفصیل کے ساتھ رضا حمدانی۔
اسی سلسلے میں فرانس کے صدر ایمانوئل میخواں نے کل اسرائیلی وزیراعظم بنیامن نتنیاہو سے بات کی اور ایران کے جوہری پروگرام پر عالمی معاہدے کو برقرار رکھنے کی اہمیت پر زور دیا۔ دو دن پہلے صدر ٹرمپ نے اس معاہدے کو برقرار رکھنے اور اس کے نتیجے میں ایران پر پابندیوں میں نرمی کی توثیق کی تھی۔ صدر ٹرمپ نے کہا تھا کہ وہ آخری بار ایرانی جوہری معاہدے کی توثیق کر رہے ہیں تاکہ یورپ اور امریکہ اس معاہدے میں پائے جانے والے سنگین نقائص کو دور کر سکیں۔
اسرائیلی وزیراعظم بنیامن نتنیاہو انڈیا کے دارالحکومت دلی پہنچ گئے ہیں، جہاں انڈیا کے وزیراعظم نریندر مودی نے ان کا خود استقبال کیا ہے۔ اسرائیلی وزیراعظم کی جانب سے انڈیا کا 15 سال بعد یہ پہلا دورہ ہے۔ 6 ماہ قبل انڈیا کے وزیر اعظم نریندر مودی نے اسرائیل کا دورہ کیا تھا۔ ادھر اسرائیلی فوج نے دعویٰ کیا ہے کہ ان کے اہلکاروں نے ایک ایسی سرنگ تباہ کی ہے جو غزہ سے مصر تک جا رہی تھی اور مبینہ طور پر فلسطینی عسکری پسندوں کے زیر استعمال تھی۔ اسرائیلی فوج کے ترجمان کے مطابق یہ سرنگ کرم شلوم نامی علاقے کے عین نیچے سے گزر رہی تھی، جہاں سے غزہ اور اسرائیل میں سامان لے جایا جاتا ہے۔ سعودی عرب سے موصول ہونے والی اطلاعات کے مطابق دنیا کے امیر ترین اشخاص میں سے ایک شہزادہ ولید بن طلال رہائی حاصل کرنے کے لیے سعودی حکومت کے ساتھ ایک بڑے مالیاتی معاہدے کے لیے مذاکرات کر رہے ہیں۔ تفصیل بتائیں گے عبداللہ فاروقی۔
2 ماہ پہلے سعودی عرب میں ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان کی قیادت میں ایک انسداد بدعنوانی مہم چلائی گئی تھی، جس کے تحت شہزادہ ولید بن طلال سمیت شاہی خاندان کے 200 سے زیادہ شہزادے گرفتار ہوئے تھے۔ سعودی عرب میں ذرائع کا کہنا ہے کہ شہزادہ ولید بن طلال نے حکومت کو اپنے خلاف عائد الزامات ختم کروانے کے لیے حکومت کو کروڑوں ڈالر دینے کی پیشکش کی ہے، مگر اس پیشکش کو تاحال قبول نہیں کیا گیا۔
تیونس میں حکومت کی طرف سے معاشرتی اصلاحات کے اعلان کے بعد بھی مظاہرے جاری ہیں۔ تیونس میں مظاہرے 7 جنوری کو شروع ہوئے تھے، جب حکومت نے نئے سال کے بجٹ میں ٹیکسوں اور قیمتوں میں اضافے کا اعلان کیا تھا۔ ان مظاہروں میں اب تک 800 افراد کو گرفتار کیا جا چکا ہے۔ اس ہی سلسلے میں تیونس کے صدر بیجے قائد اسب سے آج اتا دامن محلے کا دورہ کر رہے ہیں، جہاں گزشتہ کئی دنوں سے احتجاج ہو رہے ہیں۔ تیونس کی حکومت کا موقف ہے کہ صدر اسب سے یہ دورہ 7 سال پہلے ہونے والے احتجاج، جس سے عرب اسپرنگ نے جنم لیا تھا، کی یاد میں کر رہے ہیں۔ دوسری جانب حزب مختلف کی جماعتوں نے آج حکومت کے خلاف مزید مظاہرے کرنے کا اعلان کیا ہے۔ افغانستان میں حکام نے دعویٰ کیا ہے کہ ننگرہار صوبے کے علاقوں ہسکامنا اور آچن میں حکومتی فورسز کے فضائی حملے میں شدت پسند تنظیم دولت اسلامیہ سے تعلق رکھنے والے 17 افراد ہلاک ہو گئے ہیں۔ چینی خبر رساں ادارے ژنہوا کے مطابق صوبائی انتظامیہ کے ترجمان عطا اللہ خوگیانی کے مطابق سیکیورٹی فورسز نے عسکریت پسندوں کے زیر استعمال سرنگیں اور اسلحہ بھی تباہ کیا۔ تاہم آزاد ذرائع سے اس خبر کی تصدیق نہیں ہو پائی ہے۔ امریکی ریاست ہوائی میں سنیچر کی صبح میزائل داغے جانے کی انتباہ پر رہائشیوں میں اس وقت تک افراتفری رہی جب تک یہ اعلان نہیں کر دیا گیا کہ یہ انتباہ غلط تھا۔ تفصیل کے ساتھ سبا ناز۔
موبائل فون صارفین کو ایک میسج آیا جس میں یہ لکھا تھا کہ بیلسٹک میزائل ہوائی کی جانب سے آ رہا ہے، فوراً چھپ جائیں، یہ کوئی ڈرل نہیں ہے۔ مگر بعد میں ہوائی کے گورنر ڈیوڈ آئیگے نے معافی مانگتے ہوئے کہا کہ یہ ایک ملازم کے غلط بٹن دبا دینے کے سبب ہوا۔ خیال رہے کہ ہوائی میں انتباہ کا ایک نظام نصب ہے، کیونکہ یہ شمالی کوریا کے میزائل کی رینج سے بہت قریب ہے۔ دسمبر میں سرد جنگ کے بعد سے پہلی بار ریاست میں جوہری وارننگ کے سائرن کا تجربہ کیا گیا تھا۔ امریکی حکومت نے کہا ہے کہ اس واقعے کی مکمل تفتیش کی جائے گی۔
عالمی خبریں یہاں ختم ہوئیں، مگر پروگرام سیربین ابھی جاری ہے۔ یہ بی بی سی اردو سروس ہے۔
حالات حاضرہ کا پروگرام سیربین آپ بی بی سی کی اردو نشریات میں سن رہے ہیں۔ تیونس میں نئے ٹیکسوں اور مہنگائی کے خلاف عوامی مظاہروں کے بعد معاشی اصلاحات کا اعلان۔ اس کے علاوہ بات سے بات اور آپ کے خطوں کے جواب بھی پروگرام میں شامل ہیں۔ پہلے سیربین کی بڑی اور اہم خبر۔ آپ نے خبروں میں سنا کہ کراچی میں متحدہ قومی موومنٹ ایم کیو ایم لندن کے ڈپٹی کنوینر پروفیسر حسن ظفر عارف آج مردہ حالت میں پائے گئے۔ وہ فلسفے کے استاد اور ترقی پسند سیاستدان کے طور پر جانے جاتے تھے، اور کئی سال کی خاموشی کے بعد وہ ایم کیو ایم میں شامل ہو کر دوبارہ سیاست میں فعال ہوئے تھے۔ تفصیل کے ساتھ کراچی سے نامہ نگار ریاض سہیل۔
ملیر کے ابراہیم حیدری تھانے کے ایس ایچ او نے تصدیق کی ہے کہ حسن ظفر عارف کی لاش الیاس گوٹ کے قریب ایک کار سے ملی، جسے جناح اسپتال منتقل کیا گیا۔ جناح اسپتال کے ڈائریکٹر سیمی جمالی نے بی بی سی کو بتایا کہ انہیں مردہ حالت میں لایا گیا۔ پروفیسر حسن کے جسم پر تشدد کا کوئی نشان نہیں، تاہم پوسٹ مارٹم رپورٹ کے بعد مزید صورتحال واضح ہوگی۔ یاد رہے کہ ایم کیو ایم کے سربراہ الطاف حسین کی متنازع تقریر کے بعد ایم کیو ایم لندن اور پاکستان میں تقسیم ہو گئی تھی۔ کراچی سے پروفیسر حسن نے اس میں شمولیت اختیار کی تھی، جس کے بعد انہیں گرفتار کیا گیا اور وہ کئی ماہ قید رہے۔ شام کو پروفیسر حسن ظفر عارف کی لاش ان کے گھر گلبرگ منتقل کی گئی۔ وہ صبح کو کہاں گئے تھے ابھی تک یہ واضح نہیں۔ ان کے بھائی زیم حسن نے اس بات سے لالمی کا اظہار کیا ہے، جبکہ ان کے ایک شاگرد کو الہ خانہ نے بتایا ہے کہ وہ صبح کو اپنے وکیل سے مشاورت کے لیے کورنگی گئے تھے۔ پروفیسر حسن عام طور پر گاڑی خود ہی چلاتے تھے، تاہم ان کی لاش گاڑی کی پچھلی نشست سے ملی ہے۔ وہ گزشتہ کئی سالوں سے عارضہ قلب میں بھی مبتلا رہے، ان کا بائی پاس بھی ہو چکا ہے۔ ان کے بھائی نے بی بی سی کو بتایا کہ انہوں نے خود لاش دیکھی ہے، بظاہر تشدد کا کوئی نشان نہیں۔ دوسری جانب ایم کیو ایم لندن کے سابقہ کنوینر ندیم نصرت نے الزام عائد کیا ہے کہ پروفیسر حسن ظفر عارف کا ماورائے عدالت قتل کیا گیا ہے۔ ایک اعلامیے میں انہوں نے کہا ہے کہ ڈاکٹر حسن ظفر عارف کو حق پرستانہ جدوجہد کے پاداش میں اغوا کر کے تشدد کا نشانہ بنا کر ماورائے عدالت قتل کیا گیا۔ پروفیسر حسن ظفر کی شناخت ایک ترقی پسند دانشور، استاد اور سیاستدان کی تھی۔ 17 سال کی عمر میں انہوں نے ہائی اسکول کا امتحان پاس کیا۔ ٹیبل ٹینس سے لگاؤ رکھنے والے اس نوجوان نے کم عمری میں ایم اے کے امتحان میں آرٹس فیکلٹی میں ٹاپ کیا، جس کے بعد انہیں لندن میں اعلیٰ تعلیم کے لیے اسکالرشپ دی گئی، جہاں وہ 70 کی دہائی تک رہے۔ لندن قیام کے دوران انہوں نے طلبہ کی عالمی تحریک میں بھی حصہ لیا۔ فلسفے میں ڈاکٹریٹ کے بعد وہ وطن واپس آئے اور جامعہ کراچی کے شعبہ فلاسفی میں بطور اسسٹنٹ پروفیسر فرائض سر انجام دینے لگے۔ ترقی پسند سوچ اور خیال سے وابستہ ہونے کی وجہ سے وہ اس سوچ کی طلبہ تنظیموں کے قریب رہے۔ جماعت اسلامی کی طلبہ یونٹ جمعیت کے خلاف بنائے گئے ترقی پسند اور قوم پرست طلبہ اتحاد یونائٹیڈ اسٹوڈنٹ موومنٹ کی تشکیل میں بھی خیال کیا جاتا ہے کہ ان کا کردار رہا۔ کراچی یونیورسٹی کے اساتذہ کی تنظیم کے بھی وہ صدر رہے۔ ذوالفقار علی بھٹو کو پھانسی کے بعد جب ترقی پسند تنظیموں پر کڑا وقت آیا تو ڈاکٹر حسن ظفر عارف بھی اس مشکلات سے دو چار رہے۔ مارشل لا ایڈمنسٹریٹر جہانداد خان نے انہیں شوکاز نوٹس جاری کیا اور جواب نہ دینے پر انہیں ملازمت سے برطرف کرنے کے علاوہ گرفتار کر لیا گیا۔ ڈاکٹر حسن ظفر کی رہائی کے لیے بیرون ملک بھی مہم چلائی گئی۔ بلاخر فوجی حکومت نے انہیں رہا کیا، جس کے بعد انہوں نے پیپلز پارٹی کے طلبہ یونین پی ایس ایف کو کراچی میں منظم کرنے میں اپنا کردار ادا کیا۔ اسی دوران بحالی جمہوریت کی تحریک کا آغاز ہوا، وہ اس میں بھی شریک رہے۔ بیرنز بھٹو کی واپسی اور فوجی حکومت سے رابطوں پر وہ بدزن ہو کر پیپلز پارٹی سے علیحدہ ہو گئے اور خود کو ترقی پسند ادب کے ترجمے تک محدود کر دیا۔ ذوالفقار علی بھٹو کے فرزند میر منصورہ بھٹو کی وطن واپسی اور ان کے رابطے پر ڈاکٹر حسن ظفر دوبارہ سیاست میں سرگرم ہوئے، لیکن مرزا بھٹو کی پولیس فائرنگ میں ہلاکت کے بعد وہ دوبارہ غیر فعال ہو گئے۔ 90 کی دہائی میں وہ مسلم لیگ نون کے قریب چلے گئے، لیکن وہاں سے بھی کچھ عرصے بعد اپنی رہائیں جدا کر لیں۔ کئی سالوں کی سیاسی کنارہ کشی اور خاموشی کے بعد انہوں نے متحدہ کمیونٹ لندن میں شمولیت اختیار کی اور انہیں پاکستان میں تنظیم کا سربراہ مقرر کیا گیا، جس وجہ سے انہیں ایک بار پھر قید و بند کا سامنا کرنا پڑا تھا۔ ریاض سہیل، بی بی سی، کراچی۔
ادھر ایم کیو ایم کے ان کارکنوں کا جنہوں نے پروفیسر حسن ظفر عارف کی لاش جناح اسپتال میں دیکھیے کہنا ہے کہ ان کے جسم پر بےحد تشدد کے نشانات تھے جس کی ویڈیو اور تصاویر سوشل میڈیا پر جاری کی گئی ہیں۔ پروفیسر حسن ظفر عارف کی ہلاکت پر متحدہ قومی موومنٹ کا رد عمل جاننے کے لیے میں نے اب سے کچھ دیر پہلے ایم کیو ایم کے بانی قائد الطاف حسین سے بات کی تو انہوں نے کہا،
اس سانحے پر میرا کیا، پورے تمام دنیا کے جو سچ اور حق کے پرچاری ہیں ان کا رد عمل انتہائی افسوسناک، دردناک، المناک، غمناک ہے۔ ہر آنکھ اشک بار ہے اور غمزدہ ہے کہ 73 سالہ بزرگ جو ڈاکٹر بھی ہو، پروفیسر بھی ہو، اور جس کا نام ڈاکٹر پروفیسر حسن ظفر عارف ہو 73 سالہ، اس کو بہیمانہ تشدد کر کے پاکستان کی سیکیورٹی ایجنسیز کے لوگوں نے بے دردی سے شہید کر دیا۔
آپ نے کہا پاکستان کی سیکیورٹی ایجنسیز، تو اس کے آپ کے پاس کیا شواہد ہیں؟
اس کے شواہد یہ ہیں کہ پروفیسر صاحب نے اپنی زندگی میں کبھی پوری، جب وہ پروفیسر تھے، لیکچرر تھے، پروفیسر بنے، پھر ڈاکٹری کی، پھر وہ استاد کی حیثیت سے 40 سال پڑھاتے رہے، کبھی کوئی جرم نہیں کیا۔ لیکن وہ جب ایم کیو ایم میں شامل ہوئے تو انہیں گرفتار کر لیا گیا 23 اگست 2016 کو، اور 6 مہینے تک انہیں بلا جواز چھوٹے مقدمات میں گرفتار رکھ کے جیل میں قید رکھا گیا، اور اس کے بعد ضمانت پر رہا کیا گیا۔ پھر 8 دسمبر 2016 کو یوم شہدا کے ایک دن پہلے رات کو پھر گرفتار کیا رینجرز والوں نے، اور پوری رات رکھا، اور دوسرے دن انہیں رہا کیا، اور مستقل دھمکیاں رینجرز اور آئی ایس آئی کے لوگ دھمکیاں دے رہے تھے ان کو۔ اور انہوں نے بالآخر، انہوں نے کہا تھا کہ اگر آپ یہ نہیں چھوڑو گے، ایم کیو ایم کو نہیں چھوڑو گے، الطاف حسین کا ساتھ نہیں چھوڑو گے، حق پرستی کا پرچم نہیں چھوڑو گے، تو تمہیں عبرتناک انجام سے دو چار ہونا پڑے گا۔
یہ کیا انہوں نے آپ کو بتایا تھا کہ انہیں اس طرح کی دھمکیاں ملی ہیں؟
صرف مجھے ہی نہیں، بلکہ آج میری ابھی بات ہوئی ہے ان کے ایک شاگرد سے، جو ان کے بہت اچھے شاگرد رہے ہیں، انہوں نے بتایا کہ ان سے ان کے مراسم بھی تھے تو آنا جانا رہتا تھا۔ 4 روز پہلے انہوں نے یہ کہا کہ ان سے، اپنے دوست سے، کہ اگر میں مار دیا جاؤں تو مجھے شہدا قبرستان میں دفن کرنا۔ یہ اپنے دوست سے کہا، تو وہ تو مطلب ہر وقت اس کے لیے تیار تھے کہ کسی دن بھی ان کو مارا جا سکتا ہے، کیونکہ انہوں نے منع کر دیا تھا کہ میں یہ حق پرستی کا قافلہ نہیں چھوڑ سکتا، سچ کا راستہ نہیں چھوڑ سکتا۔
الطاف حسین صاحب، یہ بھی تو ممکن ہے نا کہ بعض ملک دشمن عناصر ملک بالخصوص کراچی کا امن خراب کرنا چاہتے ہوں اور انہوں نے، ان کا ہاتھ ہو اس واقعے کے پیچھے؟
عناصر اس ملک میں اگر کوئی ہے تو وہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ ہے، آئی ایس آئی ہے، رینجرز ہے، کوئی ملک دشمن عناصر نہیں ہے اس ملک میں، سب محب وطن ہیں۔ لیکن مقدس گائے فوج کو کہا جاتا ہے، جو کبھی مقدس نہیں رہی، آئین توڑتی رہی، لوگوں کو قتل کرتی رہی، یہ اس کا ریکارڈ ہے۔ ملک توڑ دیا جس نے، وہ مقدس گائے کیسے ہو سکتی ہے؟
اچھا، یہ تو خیر چلیں، اب آپ کے خیالات ہیں فوج کے بارے میں اور دوسری جو ایجنسیاں ہیں ان کے بارے میں، اس کے بارے میں تو ہم کچھ نہیں کہہ سکتے، لیکن یہ بتائیے کہ اس واقعے کے بعد اب ایم کیو ایم کا، آپ کا لاحق عمل کیا ہوگا؟
ساتھی آ رہے ہیں، ساتھیوں سے مشورہ کرنے کے بعد، تمام سینئر ساتھیوں سے، پھر ہم آئندہ کا لاحق عمل تھوڑی دیر بعد اعلان کریں گے۔ ویسے تو ہم یوم سوگ، 3 روزہ پر امن یوم سوگ منانے کا ویسے فیصلہ کر چکے ہیں کہ پر ام طریقے سے ہم یوم سوگ منائیں گے, ان کے ایصال ثواب کے لیے قرآن خوانیاں کریں گے, پر ام طریقے سے ہم جو ذکر الہی ہوتا ہے اس کو یاد کر کے ان کی مغفرت کی دعا کریں گے, اور ظالموں کو اللہ تعالیٰ عبرتناک انجام سے دوچار کرے, اور جو یہ فیصلہ کر کے انہیں شہید کرنے والے ہیں تو فیصلہ کرنے والوں اور فیصلے کو کی بجا آوری کرنے والوں کو پر اللہ اپنا عذاب عظیم نازل فرما.
یہ تھے متحدہ قومی موومنٹ کے بانی قائد الطاف حسین. پروفیسر حسن ظفر بنیادی طور پر تدریس کے پیشے سے وابستہ تھے, جس کے ساتھ وہ بائیں بازو کے نظریات کے حامل بھی رہے. وفاقی اردو یونیورسٹی کراچی سے وابستہ پروفیسر توصیف احمد پروفیسر حسن ظفر کو قریب سے جانتے تھے. میں نے ان سے پوچھا کہ وہ حسن ظفر کی شخصیت کے بارے میں کیا کہیں گے.
دیکھیے, 70 کی دہائی میں کراچی میں اسٹوڈنٹ پولیٹکس میں بڑی تبدیلی آئی تھی, کیونکہ اس وقت تک جمعیت کا کراچی یونیورسٹی اور کالجز میں ہولڈ تھا, تو 74-75 میں بہت سارے کالجز میں بائیں بازو کے طالب علم کامیاب ہوئے, اور ہم میں سے بہت سارے لوگ کراچی یونیورسٹی آئے. تو وہاں ڈاکٹر ظفر عارف فلسفے میں پہلے سے موجود تھے, تو وہاں سے ہمارا تعارف ہوا. وہ زمانے میں مارکسزم پڑھایا کرتے تھے, انہوں کا ایک بڑا گروپ تھا, کراچی یونیورسٹی ٹیچر سوسائٹی کو آرگنائز کرنے میں بنیادی کردار جو ہے ڈاکٹر ظفر عارف کا ہے, اور ڈاکٹر ظفر عارف کی وجہ سے یونیورسٹیز کے ٹیچرز کو بہت زیادہ مراد ملی تھی اس زمانے میں. آج بھی ہمارے استاد ذکریہ ساجد انہیں یاد کر رہے تھے کہ انہوں نے ایڈہاک ٹیچرز کو پرماننٹ کرنے کے لیے بڑی تاریخی ہڑتال کرائی تھی. تو اس وقت سے ہمارا تعلق تھا, اور پھر جب جنرل ضیاء کا دور آیا تو وہ بدترین دور تھا. اس وقت پروگرسیو اسٹوڈنٹ جو اسٹرگل کر رہے تھے ان کے ساتھ یکجہتی کرنے میں سب سے پہلا نام ڈاکٹر ظفر عارف کا تھا, اور اس یکجہتی کی سزا بھی ملی انہیں. انہیں جنرل جہاد خان نے گرفتار کیا, وہ 2 سال کے عرصے میں کبھی کراچی جیل, کبھی خیرپور جیل, کبھی حیدرآباد اور دوسری جیلوں میں بن رہے, اور ان پہ کوئی چارج نہیں تھا. خود انہوں نے مجھے بتایا کہ جب 1986 میں ماشاء اللہ ختم ہو گیا تو ریویو بورڈ کے سامنے جب انہیں پیش کیا گیا تو پتہ چلا کہ ان کے خلاف تو کوئی چارج شیٹ نہیں ہے, مگر انہوں نے اتنی طویل سزا کائی. بدقسمتی یہ تھی کہ پیس پارٹی کی گورنمنٹ نے ان کی ملازمت بحال نہیں کی, کیونکہ وہ بینظیر بھٹو کے پہلے تو ایڈوائزر ہوئے تھے, بعد میں ان کے اختلافات پیدا ہو گئے. بعد میں وہ مسلم لیگ کے حامی ہوئے, اور پھر اس کے بعد گوشہ نشین ہو گئے, تو ان سے ملاقاتیں کم ہوتی تھی. مگر 80 کی دہائی میں انہوں نے جو 2-3 اہم کتابوں کا ترجمہ کیا تھا وہ سیاست اور دہشت گردی کے حوالے سے تھی, اور وہ بہت اہم کتابیں تھیں, کیونکہ اس زمانے میں ذوالفقار کا ایشو تھا. تو انہوں نے ان کتابوں کے ذریعے بتایا تھا کہ تشدد کے ذریعے ملک میں تبدیلی نہیں لائی جا سکتی, پرامن جدید کے ذریعے لائی جا سکتی ہے. تو بڑی اہم کتابوں کا ترجمہ کیا تھا انہوں نے. تو اب اگر گزشتہ سال وہ ایم کیو ایم میں شامل ہو گئے تھے, میں نے ان سے ایک انٹرویو کیا تھا کراچی یونیورسٹی ٹیچر سوسائٹی پہ, مقالہ میں لکھ رہا تھا, تو انہوں نے بہت تفصیل سے بتایا تھا کہ کس طریقے سے انہوں نے پہلے ٹیچرس کو آرگنائز کیا. اس سے پہلے وہ این ایس ایف کے یونٹ سیکرٹری رہے تھے 1964 میں, تو ان کا ایک تسلسل تھا. مگر وہ یہ کہ ان کی زندگی کے بارے میں یہ کہنا کہ وہ کیا فیصلے کریں گے بڑا مشکل تھا.
اچھا, ویسے ان کا پروفیسر صاحب ان کا تعلق کہاں سے تھا اصل, جو ان کا یعنی کراچی ہی میں پیدا ہوئے تھے یا یہ؟
نہیں, کراچی میں پیدا نہیں ہوئے, یہ یو پی سے جو ہے ہجرت کر کے آئے تھے ان کے والدین, اور یہ محمود آباد میں رہتے تھے. تعلیم ان کی کراچی میں ہوئی, رامپور سے تعلق تھا ان کے خاندان والوں کا.
اچھا, تو وہاں
سے آئے تھے.
تو جب ایم کیو ایم میں یہ شامل ہوئے تو آپ نے کہا کہ آپ نے ان کا انٹرویو بھی کیا تھا, ان سے بات کی تھی آپ کی, تو اس سے پہلے, اس شمولیت سے پہلے کیا یہ سیاسی طور پر فعال تھے؟
نہیں, کئی سالوں تک فعال نہیں تھے, اور ایک زمانے میں ایم کیو ایم پہ بڑی تنقید کیا کرتے تھے. تو پھر اچانک گزشتہ سال وہ ایکٹیو ہوئے, اس دوران وہ بیمار بھی ہوئے تھے, انہیں دل کی پرابلم بھی ہوئی تھی, ایک کالج انہوں نے بنایا تھا اس کو چلانے کی کوشش کر رہے تھے, تو وہ 4-5 سال سے زیادہ عرصے بالکل ایکٹیو نہیں رہے تھے کسی قسم کی پالیٹکس میں اور کراچی کے معاملات کے حوالے سے.
تو کچھ بتایا انہوں نے آپ کو کہ کیوں انہوں نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ وہ ایم کیو ایم میں؟
ہاں ان کا یہ خیال تھا کہ اردو بولنے والوں کے ساتھ بہت زیادتی ہو رہی ہے اور اس زیادتی کے خلاف آواز اٹھانا ان کا فرض ہے, اور وہ کچھ سمجھتے تھے کہ بین الاقوامی حالات میں کچھ تبدیلیاں آنے والی ہے جس میں کراچی کا اہم کردار ہوگا, تو اور اس وقت کراچی میں قیادت کا فقدان ہے فوجی آپریشن کی وجہ سے, تو اس میں ان کا کردار بنتا ہے کہ وہ کراچی کی قیادت کریں الطاف حسین کے زیر سایہ. تو اس طرح کا ان کا تھیسس تھا, ظاہر ہے وہ ان کا تھیسس تھا, وہ ان کے اپنے خیالات تھے. جب وہ گرفتار ہوئے تو ہم مجھ سمیت کئی لوگوں نے ان کے بارے میں لکھا, اور ہم نے یہ بھی لکھا کہ دنیا کے مزدوروں کو متحد کرنے کا نعرہ لگاتے ہم ہمارے استاد جو ہے مہاجروں کو متحد کر رہے ہیں, مگر انہوں نے اس بات پہ کسی غصے کا اظہار نہیں کیا تھا, تو وہ سمجھتے تھے کہ اس طرح کی تنقید تو ہوتی.
اچھا, آپ نے کہا کہ وہ مختلف جماعتوں سے بھی ایک طرح سے وابستہ رہے, یہ دیکھنے میں آیا ہے کہ پاکستان میں جو لیفٹ کی یا بائیں بازو کی تحریکیں یا جو نظریات ہیں آہستہ آہستہ وہ کچھ پیچھے ہٹتے چلے گئے, لوگ وہاں سے نکلے, سیاسی جماعتوں میں شامل ہوئے یا کوئی این جی او سیکٹر میں چلے گئے, لوگوں کے نظریات بدلتے رہے, تو وہ بھی انہی لوگوں میں شامل رہے. آپ نے کہا کہ پیپلز پارٹی میں وہ ایڈوائزر رہے بینظیر کے, پھر مسلم لیگ میں.
ان میں اور دوسرے لوگوں میں فرق تھا, جب یہ لندن سے آئے تھے پی ایچ ڈی کر کے تو ایک بڑے دانشور تھے بائیں بازو کے محمد میاں کے ساتھ یہ مزدور کسان پارٹی میں شامل ہو گئے تھے, افضل بنگش اور میجر اساق کی, تو ان کے ساتھ وہ خاصے عرصے کام کرتے رہے. مگر ان میں اور دوسرے لوگ میں فرق یہ تھا کہ یہ کسی این جی او میں نہیں گئے, بہت مختصر عرصے کے لیے انہوں نے ہیومن رائٹس کمیشن میں کام کیا تھا, بعد میں وہ چھوڑ دیا تھا انہوں نے, مگر یہ مختلف سیاسی جماعتوں کے قریب ہوئے اور اس کے بعد وہاں سے مطمئن نہیں ہوئے, تو اس کے بعد پھر گلشن نشین ہو گئے تھے, اور اب آخری دنوں میں ایک سال سے وہ ایم کیو ایم میں ہوئے, جس پہ انہیں پھر گرفتار کیا گیا اور کئی مہینے وہ جیل میں بھی رہے, کیونکہ جس سے سب واقف.
تو اس طرح آپ کہہ سکتے ہیں کہ کیا وہ لیفٹ کے جو نظریات ہیں مارکسسٹ ہیں یا دوسرے لیفٹ کے جو نظریات ہیں جس کے بھی وہ قائل تھے, کیا وہ مخلص رہے اپنے نظریات سے؟ جبکہ
جی ہمیشہ مخلص رہے, اور انہوں نے اپنے نظریات کی پاوش میں ہمیشہ مشکلات اٹھائی, ان پہ کبھی قسم کی مالی بدعنوانی کا الزام نہیں لگا, کبھی کرپشن کا الزام نہیں لگا, تو یہ تو ان کا. آج بھی میری کئی ایسے لوگوں سے ملاقات ہوئی جو ایک زمانے میں کراچی یونیورسٹی میں ان کے بڑے مخالف تھے, وہ بھی اس بات کا ذکر کر رہے تھے کہ ظفر عارف کی شخصیت پہ کوئی اس طرح کا داغ نہیں لگا, ان کے سیاسی افکار سے اختلاف کیا جا سکتا ہے, ان کی شخصیت اور جدوجہد سے نہیں.
وفاقی اردو یونیورسٹی کراچی سے وابستہ پروفیسر توصیف احمد. اور اب سیربین کے دوسرے موضوعات میں پہلے تیونس کا ذکر, جہاں عوامی مظاہروں کے بعد حکومت نے معاشی اصلاحات کا اعلان کیا ہے. بی بی سی کے نامہ نگاروں کے مراسلوں پر مبنی خلاصہ نادیہ سلیمان کی زبانی, یہ رپورٹ صوتی جھلک سے شروع ہوتی ہے.
آج تیونس کے سابق صدر زین العابدین بن علی کو عہدے سے ہٹانے کے 7 سال پورے ہونے کے موقع پر ملک میں ایک بار پھر مظاہرے ہو رہے ہیں. 7 سال پہلے ہونے والے احتجاج کے نتیجے میں ہی عرب اسپرنگ کا آغاز ہوا تھا. تیونس میں حالیہ مظاہروں کا آغاز رواں ماہ کی 7 تاریخ سے اس وقت شروع ہوا جب حکومت نے نئے سال کے بجٹ میں ٹیکسوں اور قیمتوں میں اضافے کا اعلان کیا. سادگی مخالف ان مظاہروں میں اب تک 800 افراد کو گرفتار کیا جا چکا ہے. تیونس کے صدر بیجی قائد اسپسی آج دارالحکومت تیونس کے اعتدامن محلے کا دورہ کر رہے ہیں جس کا شمار غریب ترین علاقوں میں ہوتا ہے. صدر اسپسی نے دورے کے موقع پہ کہا کہ حکومت لوگوں کی مدد کرنے کی ہر ممکن کوشش کر رہی ہے. انہوں نے کہا کہ اس وقت صبر, قربانی اور سادگی اختیار کرنے کی ضرورت ہے. تیونس کے صدر نے کہا کہ لوگوں کو یہ بات سمجھنی چاہیے کہ ان کا ملک امیر نہیں ہے لیکن اس کے لوگ زندہ دل ہیں.
انا نجم نقول لكم اللي دوله هي مسؤوليه الدوله.
میں آپ کو یہ بتا سکتا ہوں کہ حکومت, کیونکہ یہ حکومت کی ہی ذمہ داری ہے, ہم ایک فنڈ قائم کر رہے ہیں اور وزیر اعظم کے دستخط کے بعد یہ کام شروع کر دے گا, وہ آج یا پھر کل دستخط کر دیں گے. اس سے غریب خاندانوں کی مدد ہو سکے گی, اور میں آپ کو بتاؤں کہ انہوں نے کل بھی کچھ اعلانات کیے ہیں. میرا مطلب ہے کہ کچھ نہ ہونے سے یہ بہتر ہے. مثال کے طور پر ایک خاندان جو کہ 150 دینار پہ گزارا کر رہا تھا, ان کے پاس 180 دینار ہوں گے, اور اگر ان کے 3 بچے ہیں تو انہیں 210 دینار ملیں گے. اس کا بھی ہم نے بہت مشکل سے بندوبست کیا ہے.
ایک روز قبل حکومت کی جانب سے ملک کے غریب افراد کی امداد کے لیے ایک منصوبے کا اعلان کیا گیا۔ سماجی معاملات کے وزیر محمد ترابلسی نے منصوبے کا اعلان کرتے ہوئے بتایا کہ 7 کروڑ دینار مالیت کے اس منصوبے سے 120,000 افراد مستفید ہو سکیں گے۔
سماجی تحفظ کا منصوبہ کیا ہے؟ یہ 3 عناصر پر مشتمل ہے۔ پہلا عنصر ایسے غریب خاندانوں کے لیے مقررہ آمدنی جن کے گھر والے بے روزگار ہوں۔
یہ رپورٹر نادیہ سلیمان کی تھی، سروین ابھی جاری ہے۔
اپنی رائے کا اظہار کریں،
ریاستی کاموں کے اوپر تنقید اگر ملک کے لوگ نہیں کریں گے تو اور کون کرے گا؟
بات کریں سیاست پر،
ٹرمپ آئیں یا ہیلری، عام پاکستانی کی صحت پر یا اس کے حالات پر تو کوئی فرق نہیں پڑے گا۔
آپ کے یا آپ کے علاقے میں کوئی مسائل ہیں تو ان کا بھی ذکر کریں۔
ہمارے ملک کے حکمرانوں سے میرا یہ ریکویسٹ ہے کہ دیہاتیوں پر بھی خصوصی توجہ۔
آپ کی کالز سروین میں ہر جمعرات کو پروگرام آپ کی بات میں نشر کی جائیں گی۔ نمبر ہے 0800-222-75۔ یاد رکھیے گا، موبائل سے یہ کال مفت نہیں ہوگی اور پاکستان سے باہر رہنے والے سامعین ہمیں اس نمبر پر فون کر سکتے ہیں 0092-5126-11139۔ واضح رہے یہ نمبر ٹول فری نہیں ہے۔
اور اب کھیل کی خبروں کے ساتھ نازیہ گلزار۔
آئی سی سی انڈر 19 کرکٹ ورلڈ کپ میں ہونے والے آج کے مقابلوں میں سری لنکا نے آئرلینڈ کو 7 وکٹوں سے شکست دی، جنوبی افریقہ نے کینیا کو 169 رن سے اور انڈیا نے آسٹریلیا کے خلاف 19 رن سے کامیابی حاصل کی۔ بینکاک میں جاری ایشین گیمز خواتین کے ہاکی کوالیفائنگ گراؤنڈ میں آج پاکستان کا مقابلہ تھائی لینڈ سے ہو رہا ہے، جبکہ گزشتہ روز پاکستان کو قازقستان کے ہاتھوں 6-0 سے شکست سے دوچار ہونا پڑا۔ کراچی میں ہونے والے قومی ون ڈے کرکٹ کپ کا فائنل یو بی ایل نے واپٹا کو 7 وکٹوں سے شکست دے کر جیت لیا ہے۔ واپٹا کی پوری ٹیم پہلے کھیلتے ہوئے 48ویں اوور میں 218 رنز کے سکور پر آؤٹ ہوئی۔ مطلوبہ ہدف یو بی ایل کی ٹیم نے 4 وکٹوں پر پورا کر لیا۔ شعیب مقصود نے 63 اور شان مسعود نے 59 رنز کی اننگ کھیلی۔ میلبرن میں کھیلے جانے والے پہلے ون ڈے کرکٹ میچ میں انگلینڈ نے آسٹریلیا کو 5 وکٹوں سے شکست دے دی ہے۔ آسٹریلیا نے پہلے کھیلتے ہوئے 8 کھلاڑیوں پر 304 رنز سکور کیے۔ فنچ نے 107 رنز کی اننگ کھیلی جبکہ مچل مارچ نے نصف سینچری سکور کی۔ جواب میں انگلینڈ نے مطلوبہ ہدف 5 وکٹوں کے نقصان پر پورا کر لیا۔ یورو ایشیا گولف کپ میں یورپ نے ایشیا کو شکست دے کر ٹرافی اپنے نام کر لی ہے۔ اس سے قبل 2016 میں بھی یورپ نے ایشیا کو شکست سے دوچار کیا تھا۔ فٹ بال پریمیئر لیگ میں ہیری کین ایورٹن کے خلاف مزید 2 گول کر کے ٹاٹنم کے سب سے زیادہ گول سکور کرنے والے کھلاڑی بن گئے ہیں۔ اس میچ میں ٹاٹنم نے ایورٹن کو 4-0 سے شکست دی۔ ادھر فٹ بال پریمیئر لیگ میں آج لیورپول کا مقابلہ مینچسٹر یونائیٹڈ سے ہوگا۔ آسٹریلین اوپن ٹینس ٹورنامنٹ کا آغاز کل سے میلبرن میں ہو رہا ہے۔ ٹاپ سیڈ رافیل نڈال اور 6 مرتبہ کے چیمپئن نوواک جوکووچ کھیل کا حصہ ہوں گے، جبکہ برطانیہ کے اینڈی مرے انجری کے باعث کھیل میں شرکت نہیں کر سکیں گے۔
کھیلوں کا احوال پیش کیا نازیہ گلزار نے۔ بلوچستان میں حکومت کی تبدیلی کے بعد سیاسی جماعتوں کی ایک دوسرے پر الزام تراشی، اور پاکستانی اداکار احد رضا میر سے گفتگو بھی پروگرام کے دوسرے حصے میں آنے کو ہے۔ یہاں پروگرام کے نصف پر خبروں کے خلاصے کے ساتھ تہمینہ قریشی۔
پاکستان کے شہر کراچی میں متحدہ قومی موومنٹ لندن کے ڈپٹی کنوینر پروفیسر حسن ظفر عارف کی لاش مل گئی۔ جناح ہسپتال کے حکام کے مطابق حسن ظفر کے جسم پر تشدد کا کوئی نشان نہیں۔ تیونس میں حکومت کی طرف سے معاشرتی اصلاحات کے اعلان کے بعد بھی مظاہرے جاری ہیں۔ یہ مظاہرے ٹیکسوں اور قیمتوں میں اضافے کے خلاف کیے جا رہے ہیں۔ ایرانی صدر حسن روحانی کا کہنا ہے کہ امریکہ نے ایران کے جوہری پروگرام پر عالمی معاہدے کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی، مگر وہ اس کوشش میں بارہا ناکام ہوا ہے۔ دنیا کے امیر ترین اشخاص میں سے ایک سعودی شہزادے ولید بن طلال نے رہائی حاصل کرنے کے لیے سعودی حکومت کے ساتھ رقم کی ادائیگی کے بدلے میں رہائی کے لیے بات چیت کر رہے ہیں۔ اسرائیلی افواج نے دعویٰ کیا ہے کہ ان کے اہلکاروں نے ایک ایسی سرنگ تباہ کر دی ہے جو غزہ سے مصر تک جا رہی تھی اور مبینہ طور پر فلسطینی عسکری پسندوں کے زیر استعمال تھی۔ یہ بی بی سی اردو سروس ہے۔
خبروں کا خلاصہ آپ نے تہمینہ قریشی سے سنا۔ سیربینہ بی بی سی کی اردو نشریات میں سن رہے ہیں۔ پاکستان کے صوبہ بلوچستان میں مسلم لیگ نون کے ان اراکین اسمبلی کو اہم وزارتیں دی گئی ہیں جنہوں نے اپنی ہی پارٹی کے وزیر اعلیٰ نواب ثناء اللہ زہری کے خلاف بغاوت کی۔ بعض جماعتیں اسے سازش قرار دے رہی ہیں۔ سابق حکومت میں شامل پختونخوا ملی عوامی پارٹی نے پیپلز پارٹی پر شرکت کا الزام لگایا ہے۔ تفصیل کے ساتھ کوئٹہ سے نمانگار محمد کاظم۔
بلوچستان میں سابق وزیراعلی نواب ثناء اللہ زہری کے خلاف تحریک عدم اعتماد پیش ہونے کے ساتھ ہی الزامات کا سلسلہ شروع ہوا تھا۔ نون لیگ اور سابق حکومت میں اس کی دوسری بڑی اتحادی جماعت پشتونخوا میپ کی جانب سے ایک بڑا الزام سامنے آیا کہ ایک سازش تھی۔ سابق وزیراعلی کے ترجمان جان اچکزئی کہتے ہیں کہ اس کا مقصد سینٹ کی آئندہ انتخابات میں نون لیگ کی اکثریت حاصل کرنے کا راستہ روکنا تھا۔
کہ یہ سارا وہ گیم پلان ہے، میں سمجھتا ہوں پیپلز پارٹی اور کاف لیگ کا یہ ایک سازش ہے۔ بلوچستان کی گورنمنٹ نون لیگ کی ٹاپل کی گئی ہے اور اس کا ایک مقصد ہے سینٹ میں جو ہماری نمائندگی ہونے والی تھی اس کو زیرو کیا جائے۔
پشتونخوا میپ نے بھی طاقت کے اصل مراکز کے ساتھ ساتھ پیپلز پارٹی کو مورد الزام ٹھہرایا ہے۔ اس حوالے سے پشتونخوا میپ کے رکن آغا لیاقت کا کہنا ہے،
موبائل فون میں یہ موجود ہے، ان نون ٹیلی فونز ہمارے پاس آئے ہیں، مجھے بھی سندھ سے پیپلز پارٹی کے ٹیلی فون آئے، میرے پاس ان کے نمبرز، ان کے سب کچھ میرے موبائل میں ہیں۔ انہوں نے کہا ہے کہ جی آپ نے اس گورنمنٹ کو گرانا ہے۔ اور
پیپلز پارٹی کے رہنما سینیٹر قیوم سومرو کا ان الزامات کو سختی سے مسترد کرتے ہوئے کہنا ہے کہ بلوچستان اسمبلی کے اراکین نے اپنا جمہوری حق استعمال کیا۔ بلوچستان میں جو صورتحال پیدا ہوئی، جان اچکزئی اسے جمہوریت کی شکست قرار دیتے ہیں۔ سابق وزیر اعلیٰ کے خلاف ان کی اپنی پارٹی نون لیگ کے جن اراکین نے بغاوت کی، ان کو کابینہ میں ایک بڑا حصہ دیا گیا ہے۔ نون لیگ کے اراکین کو وزراء کے 14 عہدوں میں سے 11 عہدے دیے گئے ہیں۔ محمد کاظم، بی بی سی، کوئٹہ۔
اور اب وسط اللہ خان کا ہفتہ وار کالم بات سے بات۔
جب بچے پیدا ہوتے ہیں تو ہم ان کو پہلی بار سینے سے چمٹانے، کروٹ دلانے، پوتڑے بدلنے، نہلانے دھلانے سے لے کے خوراک، صحت، تعلیم اور تحفظ سمیت دنیا کا ہر آرام اور سہولت بساط سے بڑھ کے مہیا کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہم سب کی خواہش ہوتی ہے کہ بچہ ہم سے سب کچھ شیئر کرے، اسکول میں کیا ہوا، چوٹ کیوں لگی، دیر کیوں ہو گئی، پڑھائی میں دھیان کیوں نہیں، وغیرہ وغیرہ۔ جب یہی بچے بچیاں 10-12 برس کی عمر تک پہنچتے ہیں تو ہم یہ فرض کر لیتے ہیں کہ اب یہ اپنی بنیادی دیکھ بھال خود کر سکتے ہیں، لہٰذا ضروری نہیں کہ وہ ہم سے یا ہم ان سے اسی طرح ہر بات شیئر کریں جس طرح 5-6 سال کی عمر تک کرتے تھے۔ حالانکہ بلوغت کی عمر میں داخل ہونے والے دور میں ہی بچوں کو سب سے زیادہ رہنمائی درکار ہوتی ہے، جب ان کے جسم نت نئی تبدیلیوں سے گزر رہے ہوتے ہیں اور انہیں سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے اور کیوں۔ عین اسی دور میں والدین اور بچوں کے درمیان جھجک کا وہ پردہ حائل ہونا شروع ہو جاتا ہے جو اب تک نہیں تھا۔ والدین اور بچوں کے مابین ایک لاشعوری فاصلہ پیدا ہونے لگتا ہے، سگے تعلق میں سے بے ساختگی غائب ہونے لگتی ہے اور دونوں جانبی یہ سوچ پروان چڑھنے لگتی ہے کہ ہر بات بتانے کی نہیں، ہر بات سننے کی نہیں۔ یہی وہ مقام ہے جہاں والدین اور بچوں کے درمیان عدم رابطے کے خلا میں کوئی تیسرا داخل ہو جاتا ہے۔ اس تیسرے کی کوئی بھی شکل ہو سکتی ہے، خوف دلانے اور اعتماد متزلزل کرنے والے دیواری و اخباری اشتہارات، فحش فلمیں، سستا جنسی لٹریچر، ہم جماعت، محلے کے نام نہاد جنسی دانشور، بڑی عمر کے کزنز، رشتہ دار، خانسامہ، ڈرائیور، چوکی دار، واقف کار، خانچہ فروش، گھر کے اندر یا باہر نت نئی گالیاں، رسیلے لطائف، کجر و اساتذہ، منہ پھٹ مولوی، غرض کوئی بھی۔ اگر والدین پہ زور دیا جائے کہ اپنے بچوں سے مسلسل کمیونیکیشن ان بچوں کے بہتر اور محفوظ مستقبل کے لیے کس قدر اہم ہے تو اکثر سرپرست شتر مرغ بن کے جوابی دلائل کی ریت میں سر دبا لیتے ہیں۔ مثلاً بچوں سے جسمانی تبدیلیوں پہ بات کرنا مشرقی تہذیب نہیں، عمر کے ساتھ ساتھ بچے خود بخود اونچ نیچ سمجھ جاتے ہیں، جیسے مچھلی کے بچے کو کوئی تیرنا تھوڑی سکھاتا ہے۔ آج کل میڈیا نے سب کچھ سکھا پڑھا دیا ہے، لہٰذا ہمیں بچوں سے جسمانی اور ذہنی الجھنوں پہ بات کرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ گھر کی تربیت اچھی ہو تو بچے نہیں بگڑتے، نہ کوئی انہیں ورغلا سکتا ہے۔ ہاں، قریبی رشتہ دار بچوں کا جنسی استحصال کر سکتے ہیں یا انہیں ہراساں کر سکتے ہیں، مگر ایسا مغرب میں زیادہ ہوتا ہے۔ ہمارے ہاں خاندانی نظام کی جڑیں اب بھی مضبوط ہیں اور ہر کوئی ہر کسی کے بارے میں جانتا ہے۔ یہ سب مغربی تعلیم، بالخصوص مخلوط تعلیم کا نتیجہ ہے۔ دینی مدارس میں تو ایسا کچھ نہیں ہوتا، یہ محض یہودی پروپیگنڈا ہے۔ کالی بھیڑیں تو ہر جگہ ہوتی ہیں، اس کا یہ مطلب تو نہیں کہ پورا معاشرہ ہی خراب ہے۔ جب سے پردے کا رواج کم ہوا تب سے بے راہ روی بڑی ہے۔ اگر کسی خاندان میں یا گھر سے باہر ایسا کچھ ہوتا ہے تو اس کی تشہیر سے بدنامی کے ساتھ ساتھ جنسی جرائم میں بھی اضافہ ہو سکتا ہے۔ اگر دو چار کو سر عام پھانسی پہ لٹکا دیں تو سب ٹھیک ہو جائے گا، خرابی ہم میں نہیں، ریاستی ڈھانچے اور قوانین میں ہے، وغیرہ وغیرہ۔ اور جب کوئی المیہ رونما ہوتا ہے تو کسی کی سمجھ میں نہیں آتا کہ ان کے بچے کے ساتھ ایسا کیوں ہو گیا۔ دنیا جہان کی وجوہات تلاش کرنے کی کوشش کی جاتی ہے سوائے اپنے محاسبے کے، اور چند دن کی ہنگامہ آرائی اور سینہ کوبی کے بعد پھر امن ہو جاتا ہے۔ ہم پھر سے فرض کر لیتے ہیں کہ فلاں بچے کی قسمت خراب تھی، ہمارے بچوں کے ساتھ ایسا نہیں ہو سکتا۔ صرف اپنے بچے سے مسلسل بات کرتے رہنے کی بنیادی ذمہ داری سے بچنے کے لیے ہم ہزار جواز تلاش کر لیتے ہیں۔ چلیے بچے سے بات مت کیجیے، مگر کچھ ایسا کیجیے کہ اس کے بارے میں پہلی اطلاع آپ کو اپنے بچے ہی سے ملے، نہ کہ آخری اطلاع دنیا سے ملے۔
یہ تھے وسعت اللہ خان اپنے ہفتہ وار کالم بات سے بات کے ساتھ۔ اگر آپ ان کا یہ کالم دوبارہ پڑھنا چاہیں تو ہماری ویب سائٹ پر موجود ہے، جہاں آپ کو اس کے علاوہ دوسرے کالم اور تجزیے فیچرز بھی ملیں گے۔ مثلاً ایک اور کالم ہے زینب بیٹا مجھے کبھی معاف نہ کرنا، اس کے علاوہ ڈیانا اور ڈوڈی کا مجسمہ ہٹانے کا فیصلہ، کیا امریکی صدر نسل پرست ہیں، انڈین سپریم کورٹ میں ایسا کبھی نہیں ہوا۔ یہ ملے گا آپ کو ہماری ویب سائٹ bbcurdu.com پر۔ اور اب سنتے ہیں آپ کے خطوں کے جواب۔ آپ کا خط ملا۔
سامعین کے خطوں سے ترتیب دیا ہوا پروگرام پیش خدمت ہے۔ آپ کا خط ملا۔ سب سننے والوں کو عارف وقار کا سلام پہنچے،
اور میں ہوں زہا جواد، میرا بھی سلام قبول کیجیے۔ عارف، یہ پہلا خط ہے گوٹ نور حسن، ضلع سانگڑ سے۔ آصف علی لکھتے ہیں، سیربین سننے کے لیے جب ہم ریڈیو آن کرتے ہیں تو کچھ دیر آپ کی آواز بالکل صاف سنائی دیتی ہے، لیکن پھر مدم ہونی شروع ہو جاتی ہے اور آخر کار لہروں کے بے ہنگم شور میں گم ہو جاتی ہے۔ دوسری شکایت یہ ہے کہ اپنے پروگراموں کی تشہیر کے لیے آپ جو ریکارڈ شدہ پیغام بار بار نشر کرتے ہیں، اس میں ایک جملہ یہ بھی ہے، لاشوں کے ہمراہ احتجاج بھی کیا۔ دہشت گردی کے واقعات کی وجہ سے ملک پر ویسے ہی خوف و ہراس طاری ہے، اس پر آپ کا لاشوں والا بیان کثرت سے نشر ہو کر صورتحال کو مزید سنگین بنا دیتا ہے۔ مہربانی سے یہ لاشوں والا جملہ اعلان میں سے خارج کر دیجیے۔
آپ کی دونوں شکایتیں نوٹ کر لی گئی ہیں آصف صاحب، اور آج ہی متعلقہ حکام کو ارسال کی جا رہی ہیں۔
گوٹکی سے ماجد الرحمان لکھتے ہیں، ریڈیو کے ساتھ ساتھ اب آپ کا سیربین ٹی وی پر بھی بہت مقبول ہو چکا ہے، اور میرے بہت سے جاننے والے ٹی وی کا سیربین باقاعدگی سے دیکھتے ہیں۔ میرا مشورہ ہے کہ ہفتے میں ایک دن ٹی وی پر بھی خطوں کے جواب نشر ہونے چاہیے۔
ماجد صاحب، ٹی وی پروگرام کے لیے ہمارے پاس بہت ہی قلیل وقت ہوتا ہے، سوشل میڈیا کے ذریعے موصول ہونے والے مختصر پیغامات تو ہم اس میں نشر کر دیتے ہیں، لیکن خطوط کے لیے وہاں وقت نکالنا بہت مشکل ہے۔
رانا طارق جاوید اپنے تازہ مکتوب میں لکھتے ہیں، اردو کے معروف اور منفرد مزاح نگار مشتاق احمد یوسفی نے اپنی پہلی کتاب چراغ تلے میں ایک جگہ لکھا ہے، دوزخ میں گناہگار عورتوں کو ان کے پکائے ہوئے بدمزہ سالن زبردستی کھلائے جائیں گے، اور اسی طرح ریڈیو والوں کو فرشتے مار مار کر انہی کے نشر کیے ہوئے پروگرام بار بار سنوائیں گے۔ राणा साहब लिखते हैं, अगर आप भी फरिश्तों के लिखे पर नाहक पकड़े गए तो अपना कौन सा प्रोग्राम बार बार सुनना पसंद करेंगे? खतों के प्रोग्राम को तो आप यकीनन नहीं चुनेंगे।
जी, मैं यकीनन खतों का प्रोग्राम ही चुनूंगा, क्योंकि इसका मुसन्निफ मैं नहीं हूं, बल्कि हमारे हज़ारों सामईन हैं जिनमें आप भी शामिल हैं तारिक जावेद साहब।
सिला जाफ़राबाद बलोचिस्तान से हैबत खान लाशारी लिखते हैं, इस वक्त दुनिया भर में मुसलमानों पर क़यामत टूटी हुई है। समझ में नहीं आता कि जिस कौम को दुनिया की रहबरी और रहनुमाई के लिए बनाया गया था वो आज अख़यार के सामने घुटने क्यों टेक चुकी है। अल्लामा इकबाल ने खुदा से ठीक ही शिकवा किया था कि रहमतें हैं तेरी अख़यार के काशानों पर, बर्फ गिरती है तो बेचारे मुसलमानों पर।
आपने शिकवा तो पढ़ लिया हैबत खान साहब, ज़रा जवाब शिकवा पे भी निगाह डाल ली होती। जिनको आता नहीं दुनिया में कोई फ़न, तुम हो नहीं जिस कौम को परवाए नशेमन, तुम हो बिजलियाँ जिसमें हो आसूदा व खिरमन, तुम हो बेच खाते हैं जो असलाफ का मदफन, तुम हो। तो बात कुछ यूँ हैबत खान साहब कि हर कौम की तरक्की के पीछे जहदो काविश की एक तवील दास्तान होती है। जो लोग महज पिदरम सुल्तान बूत का नारा लगाकर मुतमईन हो जाते हैं, उन्हीं के बारे में कहा गया है कि थे तो आबा वो तुम्हारे ही मगर तुम क्या हो, हाथ पे हाथ धरे मुंतजर फरदा हो।
मेरा ख्याल है हैबत खान साहब को अब तक अपने सवाल का जवाब मिल चुका होगा। तो बढ़ते हैं अगले खत की तरफ। झाओ जिला आवारान से अजीम शाहीन लिखते हैं, हवा के बाद पानी हमारी ज़िंदगी की सबसे बड़ी ज़रूरत है। इंसान, जानवर, परिंदे, हत्ता के पानी के बगैर पौधे भी मुरझा जाते हैं, क्योंकि पानी ज़िंदगी का दूसरा नाम है। मुकाम अफसोस है कि ज़िंदगी की ये सबसे बुनियादी ज़रूरत भी हमारे इलाके में नापैद हो गई है। हमारी औरतें सरों पर घड़े उठाकर मीलों का सफ़र करती हैं तब कहीं पीने के पानी तक रसाई हासिल होती है, वरना हम तो अब तालाबों और जोहड़ों का पानी पीने पर मजबूर हो गए हैं।
मज़े की बात यह है कि जिस कुरा अर्ज पे हम आबाद हैं वो 3/4 पानी पे मुश्तमिल है, खुश्की का हिस्सा सिर्फ 1/4 है, बाकी सब पानी ही पानी है।
वाटर वाटर एवरीवेयर बट नॉट अ ड्रॉप टू ड्रिंक।
जी हाँ अजीम शाहीन साहब, ये अलमिया दूर दराज के देहात तक ही महदूद नहीं, शहरों में भी पानी नायाब होता जा रहा है। मुबारक अहमद की एक छोटी सी नज़्म है, हमें शहरों में जो मिट्टी मैसर है वो गमलों में मुकैद है, जहाँ पर बांझ शाखें सुर्ख फूलों को तरसती हैं। और देखा जाए तो यही किल्लत और कमयाबी अब पानी पे भी लागू होती नज़र आ रही है।
यानी हम कह सकते हैं कि हमें शहरों में जो पानी मैसर है वो बोतल में मुकैद है।
चलिए ये भी गनीमत है कि बोतल ही में सही पानी मिल तो रहा है, लेकिन माहिरीन का कहना है कि पानी अब इतनी तेज़ी से कमयाब हो रहा है कि आइंदा कोई आलमी जंग हुई तो वो पानी ही के मौजू पे होगी।
इस सूरत हाल से बचने के लिए हम तो बस दुआ ही कर सकते हैं,
या फिर अगला खत पढ़ सकते हैं।
हाँ, जी हाँ, यह अगला खत है लाखा रोड नौशहर फेरोज से जनाब हाकिम अली साहब का। लिखते हैं, आपकी खबरों और तबसरों में बार बार एक लफ्ज इस्तेमाल होता है, एस्टेब्लिशमेंट। इसका दुरुस्त मतलब अभी तक हमारी समझ से बाहर है।
हाकिम साहब, चंद हफ्ते पहले हमने इस लफ्ज की वजाहत की थी, आपकी फरमाइश पे दोबारा कर देते हैं। किसी भी मुल्क के तमाम मुख्तदर इदारों का मजमुआ वहाँ की इस्टेब्लिशमेंट कहलाता है,
लेकिन जब पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट की बात होती है तो उसमें फौजी इदारे की अहमियत को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता।
जी हाँ, हमारे मुल्क में इस्टेब्लिशमेंट का नाम लिया जाता है तो उससे मुराद होती है सिविल सर्विस, फौजी क़यादत, अदलिया के आला हुक्काम और बड़े बड़े सनतकार और सरमायाकार। ये सब अनासिर मिलकर मुल्क की दाखला और खारजा पॉलिसी मुरतब करते हैं और ये फैसला भी करते हैं कि मुल्क की इक्तसादियात को किस रुख पे चलाना है।
एक बात हम वाजिया कर दें कि सियासियात में इस्टेब्लिशमेंट एक निस्बतन नई इस्तिलाह है और मुख्तलिफ मुल्कों में इसका मतलब ज़रा ज़रा मुख्तलिफ है और आलमी सतह पर इसकी अब तक कोई तारीफ मुतय्यन नहीं हो सकी।
अच्छा, गवादर से एम सईद दश्ती ने हमें अमीर खुसरो के बारे में बड़ी दिलचस्प मालूमात मुहैया की हैं और मुत्तहदा अरब अमारात से अब्दुलरहमान साहब ने लिखा है कि वतन अज़ीज़ में टमाटरों की किल्लत का जिक्र सुनकर दिल खून के आंसू रोया, क्योंकि पाकिस्तान एक ज़रई मुल्क है और यहाँ कम अज़ कम ज़रई अजनास की किल्लत तो नहीं होनी चाहिए।
कुनरी से चवन कमार कोहली ने इस अमर पर अफसोस का इजहार किया है कि मेडिकल कॉलेजों में दाखिला टेस्ट के पेपर भारी रिश्वत लेकर आउट कर दिए जाते हैं। अमीर लोग लाखों रुपए देकर पहले से पेपर हासिल कर लेते हैं और इम्तिहान में अच्छे नंबर ले लेते हैं, जबकि गरीब तालिब इल्मों की हक तलफी होती है।
लोधरा से नासिर महमूद इमरान ने एक बार फिर शिकायत की है कि रेडियो चाइना का बुलंद वांग सिग्नल हमारी नशरियात पे हावी हो जाता है। और गोट सालेहाबाद से मिर्चूमल कटारिया ने नौजवानों को नसीहत की है कि दिन रात वीडियो गेम्स खेलने की बजाय रेडियो सुना करें, ताकि दुनिया में जो कुछ हो रहा है उससे बाखबर रहें। उनका कहना है कि रेडियो एक ऐसी चीज़ है जिसे आप ड्राइविंग करते हुए भी सुन सकते हैं, हल चलाते हुए, खेत में काम करते हुए, हत्ता के रज़ाई लेकर लेटे हुए भी आप रेडियो सुन सकते हैं। इसलिए रेडियो की नेमत से नौजवानों को पूरा फ़ायदा उठाना चाहिए।
सामईन, आप भी हमसे कुछ पूछना चाहें या हमें कुछ बताना चाहें तो ख़त लिख सकते हैं। हमारा पता है पी ओ बॉक्स 3101 इस्लामाबाद। इसके साथ ही खतों की ये महफिल खात्मे को पहुंची।
आइंदा इतवार इसी वक्त आपके खतूत लेकर फिर हाजिर खिदमत होंगे। जोहा जवाद और आरिफ वकार को तब तक के लिए इजाजत दीजिए।
इतना सन्नाटा क्यों है भाई?
Lights. कैमरा, एक्शन।
मेरे बारे में इतना मत सोचना, दिल में आता हूँ समझ में नहीं।
बॉक्स ऑफिस का बादशाह कौन, फिल्म हिट रही या मिस?
कौन कमबख्त बर्दाश्त करने को पीता है?
हम तो पीते हैं कि यहाँ पर बैठ सकें, पारों को भुला सकें।
बॉलीवुड की दिलचस्प खबरें, बड़े बड़े स्टार्स के साथ छोटी छोटी मुलाकातें और खट्टी मीठी बातें, फिल्म स्टार्स की पॉपुलैरिटी और कंट्रोवर्सीज, पर्दे के पीछे क्या है, सुनिए ये सब कुछ हर शनिचर की शाम सैरबीन में आपकी अपनी नुसरत जहां के साथ।
सैरबीन, आप बीबीसी की उर्दू नशियात में सुन रहे हैं। अहद रज़ा मीर एक ऐसे बासलाहियत पाकिस्तानी अदाकार के तौर पर सामने आए हैं जो अपने टेलीविज़न कैरियर के पहले ही साल में लक्स स्टाइल अवार्ड के लिए बेहतरीन अदाकार के ज़ुमरे में नामज़द हुए हैं। हमारी साथी फीफी हारून ने कराची में उनसे गुफ्तगू की, सुनते हैं।
अहद रज़ा मीर कनाडा से वापस आए पाकिस्तान यहाँ काम करने और इतने मकबूल हो गए, इस तरह से ओवरनाइट ही सक्सेस आपकी हुई है ना?
ऐसा ही कुछ हुआ है। पहले तो मैं सारे लिसनर्स को सलाम दूँ। मैंने कभी ये सोचा नहीं कि यू नो इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलेगी, लेकिन मैं बहुत खुश हूँ। आई थिंक मैं इसलिए खुश हूँ क्योंकि ये वो आगे जा रही है। आई थिंक मेरे लिए ये सबसे बड़ी बात है।
और बहुत सारी जो लड़कियां हैं पाक खुश हैं आपसे।
आई थिंक के इतने सारे फैंस हैं जो इतना प्यार करते हैं और वाकई प्यार करते हैं, जो बहुत मैसेजेस आते हैं, गिफ्ट्स आते हैं, यू नो, तो बहुत अच्छा फील होता है।
वो सुबह के 3 बजे वाले मैसेजेस आपके फ़ोन पर?
हाँ, सुबह 3 बजे आते हैं, 4 बजे भी आते हैं, तो वैसे आते ही रहते हैं।
आपके वालिद फिल्मों में भी उन्होंने काम किया, टेलीविज़न पे तन्हाइयाँ, अनकही, इतने बड़े बड़े ड्रामों में उन्होंने लीड किरदार अदा किया था। आपने कहा ना विरसे में कुछ मिलता है, तो उसमें ये भी होता है कि जब व्हेन यू हैव गॉट अ स्टैंडर्ड टू फॉलो, तो उसमें भी ज़रा थोड़ी सी ये प्रॉब्लम होती है कि उन्होंने जो एक काम किया है उस दर्जे का काम is what I'm going to aim for.
जो भी काम बाबा ने किया है अपने पास्ट में और उनको जो सक्सेस मिली है, आई थिंक मेरे लिए भी अच्छा है क्योंकि मैं फिर और दिल लगाकर काम करता हूँ। मैं कभी ये नहीं सोचता हूँ कि डन अ सीरियल दैट एवरीवन्स रियली एंजॉयड, बट मैं जब ये सोचता हूँ कि बाबा ने जो एक अपना एक लेगेसी छोड़ा है, एक कैलिबर सेट किया हुआ है, आई थिंक मेरे लिए असल में रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं उसको मैच नहीं करूँ, मैं उसके आगे जाऊँ। आई थिंक ये मेरे लिए एक गोल है क्योंकि आई वॉन्ट रज़ा मीर का जो नाम है लोग उसको सीरियसली लें, नॉट जस्ट एज पीपल इन शो बिज बट एज एक्टर्स। बाबा ने जो भी काम किया है अच्छा किया है, बट आई होप कि मैं उनका नाम ऑब्वियसली रोशन करना चाहता हूँ, लेकिन एक अपनी पहचान जो है वो भी साथ रखूँ।
अगर आप रज़ा मीर हटा दें तो आहद कौन है?
बहुत अच्छा सवाल है। आहद कौन है? आहद को इस काम से बहुत प्यार है, आहद को अपनी फैमिली से बहुत प्यार है। रज़ा मीर का नाम आपने कहा दें तो असल में मैं कुछ हूँ ही नहीं। मेरे दादा एक किस्म के पायनियर थे इस इंडस्ट्री के, शॉर्ट टर्म के लिए नहीं आया हुआ मैं आया हूँ لانگ رن کے لیے. تو آہد کون ہے؟ آہد از سمبڈی ہو لوز دس کنٹری. میں چاہتا ہوں کہ ہماری آڈینس جو ہے فخر سے ہمارے سیریلز دیکھے, فلمز دیکھے.
آہد, کافی سال آپ نے کینیڈا میں گزارے, وہاں رہنے کا طریقہ الگ ہے. اکیلے آپ رہتے تھے, ایک انڈیپینڈنس ہوتی تھی, یہاں آپ اپنے خاندان کے ساتھ رہتے ہیں. ایڈجسٹمنٹ کرنی پڑی آپ کو؟
اصل میں میں نے بہت ٹائم کینیڈا میں گزارا ہے اور پاکستان میں, دونوں میں گزارا ہے, تو میں دونوں سے بہت پیار کرتا ہوں. لیکن جو میرے وائٹل ایئرس تھے نا لائف کے, جو یو نو اسکول کے ٹائم تھے اور کالج کے ٹائم تھے, وہ سارے کینیڈا میں میں نے گزارے. میرا ایک لائف اسٹائل تھا, میرے دوست تھے, میری لائف تھی, میری چیزیں پڑی ہوئی تھیں, یو نو. تو یہاں آ کر مشکل تھا, کیونکہ ایکچولی میں نے ایک بہت میں نے ایک سیکریفائس کی ہے, وہ لائف بیسکلی آئی گیو اٹ اوے. میں بہت لکی ہوں کہ یہاں آ کر مجھے بہت کچھ ملا ہے, آئی ایم ویری ویری بلیسڈ. لیکن جو ایڈجسٹمنٹ اصل میں تھی وہ لائف کی تھی. یہاں کچھ ایسے ایشوز ہوتے ہیں, اور خیر میں ان کو ایشوز نہیں کہوں گا, میں ان کو ایک ایڈجسٹمنٹ ہے. فرسٹ تھنگ دا ویدر, کام کرنے کا طریقہ, وقت کی پابندی, جو یہاں ایک تھوڑا سا ایشو ہے. آئی تھنک انڈسٹری کا جو فرق آتا ہے وہ یہ ہے کہ یہاں تو آپ کے ایک تو آپ کے کنیکشنز ایک بہت بڑی بات ہے, آپ کے لکس, آپ کی فالوورشپ. مجھے لگتا ہے ٹیلنٹ جو ہے وہ, مجھے افسوس ہے کہتے ہوئے, لیکن وہ اینڈ پر آتا ہے. پاکستان میں زیادہ سیلیبریٹیز ہیں اور کم ایکٹرز ہیں.
اچھا, ایک تھوڑا فضول سا سوال پوچھتے ہیں, کیونکہ فضول کے سوالوں سے لوگوں کو بہت راحت ملتی ہے. فضول سا سوال یہ ہے کہ کینیڈا کی لڑکیوں میں اور پاکستان کی لڑکیوں میں کیا فرق ہے؟
پہلے تو میں یہ کہنا چاہوں گا کہ ساری لڑکیاں اچھی ہوتی ہیں اور خوبصورت ہوتی ہیں, دے آر آل بیوٹیفل اینڈ آئی مین دیٹ. لیکن جو سب سے بڑا فرق یہ ہے کہ دیکھیں, پاکستانی لڑکیاں جو ہیں نا, ان میں ایک گریس ہے اور ایک سافٹنیس ہے جو مجھے وہاں کسی لڑکی میں نہیں ملا ہے. بولنے کی تمیز ہے, ایکچولی ایک اسٹائل ہے. یو نو کینیڈا میں تو آپ کو ہر قسم کی لڑکی ملتی ہے, لیکن جو پاکستانی لڑکیوں میں ایک رسپیکٹ فل ڈیمینر ہے, وہ آپ کو کہیں اور نہیں ملتا.
ایک پچھلے زمانے کی رومانٹسزم میں آپ چلے گئے ذرا سے.
مجھے لڑکیاں بھی ایسے ہی پسند ہیں جن کا ایک سافٹنیس ہے. میرے لیے سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جو اندر کی خوبصورتی ہے وہ آپ کسی سے آپ آئیڈیاز اور باتیں آپ شیئر کرتے ہیں تو آپ کو پتہ چلتا ہے. تو مجھے وہ بات جو ہے نا, وہ کبھی کسی باہر ملک کی لڑکی میں مجھے کبھی نظر نہیں آیا.
سجل علی میں آپ کو یہ گریس اور سافٹنس نظر آئی؟
ایبسلیوٹلی, سجل میں تو یہ بہت یہ ایک گریس ہے, ایک چارم ہے.
آپ نے آپ کے والد کی پرانی فلمیں دیکھی ہیں, وہ والی جو بابرا شریف کے ساتھ وہ شپ پہ ناچ رہے ہیں, اور مس ہانگ کانگ تھی شاید, اس قسم کی فلمیں دیکھی ہیں آپ نے؟
مس ہانگ کانگ تو میری ایک فیوریٹ فلم تھی, اگر کوئی کبھی ریمیک بنائے تو اللہ کرے کہ میں بھی اس میں ہوں.
ویسے ایک اچھا آئیڈیا ہم نے فلوٹ کر دیا کہ آپ اور سجل علی کے ساتھ مس ہانگ کانگ پھر سے بنے.
آئی تھنک دیٹس ایکچولی ناٹ اے بیڈ کاسٹ. کبھی تو بیٹھ کر بابا کے ساتھ دیکھتا ہوں, اسکرین پر دیکھتا ہوں تو ایک بندہ ہے, سائی پر دیکھتا ہوں کوئی اور ہے. یو نو ایکچولی ایکٹر کا کام بھی بڑا انٹرسٹنگ ہے, گھر والوں کے لیے اور آڈینس کے لیے بھی, کیونکہ ایکچولی یو گرو اپ وتھ سمبڈی, تو یو نو دیٹ بابا, یو ہیو سین ہم فرام دیٹ ٹو پلیئنگ رولز لائک ہی ہیز ان مقابل.
یقین کا سفر جو ہے بہت, میں اخباروں میں بھی پڑھتی ہوں, ویب سائٹس پہ ہوتا ہے کہ ڈاکٹر اسفندیار جو ہے کافی آئیکونک کیریکٹر بن چکا ہے. اتنی جلدی اگر آپ ڈیفائن ہو جاتے ہیں ایز این ایکٹر, اور اتنی کلوزلی ایک کیریکٹر سے آپ ایسوسیٹ ہو جاتے ہیں, تو پھر آگے جا کے آپ کیا کریں گے؟
مجھے آبویسلی ڈر تو لگتا ہے, یقین کا سفر اب جو اتنا بڑا ہٹ ہوا ہے, کیونکہ فار سم ون لائک می جس نے ابھی شروع کیا ہے, آگے جا کر اب میں نے وہ مولڈ جو ہے وہ بریک کرنا ہے. یو نو میں چاہتا ہوں کہ لوگ مجھے ایز احد رضا میر نہ جانیں, مجھے ایز مائی کیریکٹر, دے شوڈ نو ہو دا کیریکٹرز آر ناٹ می. No, I'm somebody else.
وہ جو آپ نے کہا سیلیبریٹی اور ایکٹنگ کی جو بات, فرق ہوتا ہے جو.
I love acting, I love characters, I love having a break from my own life. وہ بریک جو ہے وہ آڈینس کے لیے بھی ہوتی ہے. یو نو ون دے کم ہوم ایٹ دی اینڈ آف دی ڈے, 8 بجے بیٹھ کے وہ ڈراما دیکھ رہے ہیں, آہد کو نہیں دیکھنا چاہتے, وہ ڈاکٹر اسفنا کو دیکھنا چاہتے ہیں. وہ چاہتے ہیں کہ یو ہم بیٹھ کر ہم ذرا باقی چیزیں بھول جائیں اور ہم کسی اور کی کہانی میں چلے جائیں.
اچھا, یقین کا سفر تو آپ نے کر لیا, اب آنگن آ رہا ہے,
جی
وہ بھی سجل علی کے ساتھ, ایک تھوڑی آپ کی پیئرنگ ایک بن گئی ہے.
میں بہت ایکسائٹیڈ ہوں آنگن کے لیے, کیونکہ آنگن جو ہے ایک بیوٹیفل سٹوری اور پارٹیشن کا ٹائم دکھایا ہوا ہے, تو میرے لیے تو ایز این ایکٹر تو بہت بڑا ٹریٹ ہے ایکچولی, کیونکہ ہم جہاں شوٹ کر رہے ہیں, جیسے میں نے اردو بولنی ہوگی, سیٹنگ جو ہے, یو نو اٹس آل کائنڈ آف لائک, میں جب سیٹ پر پہنچتا ہوں مجھے لگتا ہے کہ میں یو نو 1940s 1950s میں پہنچ گیا ہوں.
ویری کلیور, کیونکہ آپ دا موسٹ بینکبل اسٹار جو ہیں آج کل سجل علی, ان کے ساتھ آپ نے ایک جوڑی بنا لی ہے.
ہاں,
محمد علی زیبا, وحید مراد شبنم, آصف ضمیر اور شناز شیخ, اور ابھی احد، رضا میر اور سجل علی.
مجھے نہیں معلوم تھا کہ سجل کر رہی ہے اور سجل کو نہیں معلوم تھا کہ میں کر رہا ہوں. ہوا یہ کہ what happened, ہم یقین کا سفر کے سیٹ پر تھے تو میں بہت خوش لگ رہا تھا, تو سجل پوچھتی کہ کیا ہوا, میں نے کہا کچھ نہیں, تو وہ بات میں نے وہاں چھوڑ دی. سم ٹائم لیٹر پتہ چلا کہ سجل ان ماورا آلسو پارٹ آف آنگن, تو آئی تھاٹ اٹ واز گریٹ کہ یو نو جس کے ساتھ میں نے شروع میں کام کیا تھا وہ بھی ہیں, جس کے ساتھ ابھی سیریل ہٹ ہوا ہے وہ بھی ہیں, تو کام میں تو مزہ آئے گا. بٹ یا آئی تھنک میری اور سجل کی جو ایک پیئرنگ بن گئی ہے اٹس کوائٹ سکسیسفل اینڈ پیپل آر لائکنگ اٹ اینڈ آئی ہوپ دے ول لائک اٹ فار فیوچر ایئرز بیکاز شی از اے لاٹ آف فن ٹو ورک وتھ.
اور کوئی ہے اس انڈسٹری میں جس کوئی ہیروئن جس کے ساتھ آپ نے کام نہیں کیا, جس ساتھ آپ جس کے ساتھ آپ کام کرنا چاہیں گے؟
آنیسٹلی میں تو سب کے ساتھ کام کرنا چاہوں گا.
ہاں وہ ڈپلومیٹک آنسر دے دیا, آپ اس کے بعد بولیں.
میں مایا علی کے ساتھ کام کرنا چاہوں گا, من مایا علی دیکھا تھا میں نے. اس کے علاوہ آئی ووڈ لائک ٹو ورک وتھ یہ ایک مایا علی اور
ٹھیک ہے مایا علی پہ ہی رک جاتے ہیں. ہاں ٹھیک ہے, چوائس اچھی ہے. جب وہ تیفا اینڈ ٹربل ختم کر لیں تو شاید آپ کو موقع ملے گا. فلموں میں ظاہر ہے آپ کے گولز ہوں گے؟
فلمز obviously میں فلمز کرنا چاہتا ہوں. اس سال پرواز جنون انشاءاللہ ریلیز ہوگی, ویری ایکسائٹیڈ فار دیٹ. لیکن آگے مجھے امید ہے کہ اچھی اور اچھی فلمیں بنیں گی, بٹ آئی تھنک آئی ول بی ویری کیئرفل کیونکہ آئی تھنک ہمارے جو ڈرامہ ہیں وہ بہت اچھے ہیں اینڈ آئی تھنک جو بھی ایکٹرز ہیں ان کی پہچان جو ہے وہ ٹی وی سے ہی بنی ہے, تو آئی تھنک نو ایکٹر شوڈ جسٹ لمٹ دیمسیلفز ٹو جسٹ فلم.
آخر میں یہ پوچھوں گی آپ سے کہ ڈاکٹر اسفندیار ٹیلی ویژن پہ روئے بھی تھے, اور زیادہ تر ہمارا یہ ہوتا ہے کہ ہم ٹی آر پیز کے لیے عورتوں کو رلاتے ہیں بہت ٹیلی ویژن پہ, اس دفعہ ایک مرد بھی روئے ہیں. ڈو یو کرائی, آر یو ان ٹچ وتھ دا فیمینن سائڈ آف یور سیلف, اور آر یو ان ٹچ وتھ یور اون ایموشنل سیلف؟
ہاں میں یہ نہیں کہوں گا کہ فیمینن سائڈ ہے. آئی تھنک اٹس اوکے ٹو بی ایموشنل. میں سمجھتا ہوں کہ میرا کام تو ایسا ہے کہ مجھے ایموشنلی اویلیبل ہونا چاہیے. اگر مجھے کوئی کہا ہے کہ میں نے رونا ہے تو مجھے رونا ہے.
ایکٹر اور عاشق جو ہوتے ہیں ایک ہی دائرے میں آتے ہیں.
میں کافی شائع ہوں, میں you know, زیادہ باتیں نہیں کرتا ہوں. آئی ایم ایموشنل, میں ہوں, اور آئی تھنک اس میں فائدہ یہ ہے کیونکہ میرا کام ریکوائر کرتا ہے کہ میں ایموشنل رہوں, تو آئی تھنک دیٹس اٹس اے گڈ تھنگ.
جب محبت میں گرتے ہیں بری طرح گرتے ہیں؟
ہاں بہت. یا
اس وقت ایموشنل ہیں آپ؟
میں ایموشنل رہتا ہوں.
رہتے ہیں, اچھا مطلب کچھ چل رہا ہے. ٹھیک ہے,
شور شور.
اس ایک لفظ سے آپ نے بہت ساری لڑکیوں کا دل توڑ دیا.
نہیں نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے, بٹ آئی تھنک ہاں جب کوئی گرتا ہے تو زور سے ہی گرتا ہے,
اور گرنا چاہیے نا زور سے. مطلب یہ ہاف ہارٹیڈ عشق کیا ہوتا ہے, یہ تو نہیں سمجھ سکتے.
میں سمجھتا ہوں ایز این ایکٹر مجھے سب کچھ ایکسپیرینس کرنا چاہیے.
ایکٹر کیا, ایز این انسان,
ایز این انسان ایکچولی ایگزیکٹلی ایز اے ہیومن, ایز این انسان یو شوڈ ایکسپیرینس تھنگس. میں سوچتا ہوں کہ یو نو میرے لیے بہت بڑی بات ہے کہ میں نے اپنی لائف میں بہت کچھ ایکسپیرینس کیا ہے. آئی کیپ تھنگز ان وچ از اے ڈاکٹر اسفندیار کوالٹی آئی تھنک.
مگر وہ کیا چیز ہے سب سے رومانٹک چیز جو آپ نے کسی کے لیے کی؟
میں تو کرتا رہتا ہوں. آئی تھنک آج کے زمانے میں ہم بہت میسیجز بھیجتے ہیں, ہم ای میلز بھیجتے ہیں, ہم واٹس ایپ کرتے ہیں, انسٹاگرام کرتے ہیں, لیکن آئی تھنک جو ایک خط ہوتا ہے نا, دا لیٹر از اے ویری پاورفل تھنگ.
لو لیٹرز لکھتے ہیں آپ؟
ہاں آپ خط میں آپ جیسے اپنے آپ کو ایکسپریس کر سکتے ہیں, وہ آپ کسی فون پر نہیں کر سکتے کہ کسی نے لکھا ہے اپنے ہاتھوں سے.
آج کل تو میرا خیال لوگ ہینڈ رائٹنگ ہی بھول گئے ہیں, یوز ہی نہیں کرتا کوئی.
مجھے اکثر فین سے خط آتے ہیں, خط پراپر لکھے ہوئے, اینڈ دیٹ میکس می ویری ایموشنل. یو نو سمبڈی ٹک دی ٹائم, کسی نے وقت نکالا میرے لیے, خط لکھا اور مجھے بھیجا ہے. پیار تو وہی ہے کہ آپ نے وہ ایفرٹ ڈالا. آئی مین میں اپنا فون اٹھا کر یہ لے واٹس ایپ پر چلا گیا, میں کسی کو بھی میسج بھیج کر ٹھک ختم, میں نے فون نیچے رکھ دیا. اب کسی نے پہلے پیپر نکالا, خط لکھا پیار سے, اس کو فولڈ کیا, انولوپ میں ڈالا. کبھی کبھی کسی نے اس خط پر پرفیوم اسپرے کی بھی, آپ کھولتے ہیں تو اسمیل بھی آتی ہے. تو اٹس یو نو اٹس اے بگ تھنگ.
اگر اس وقت جو مرد حضرات ہیں یہ سن رہے ہیں, ابھی آپ کو پتہ چل گیا ہے کہ احد رضا میر کیوں خواتین میں اتنے مقبول ہیں.
پاکستانی اداکار احد رضا میر بات کر رہے تھے ہماری ساتھی فیفی ہارون سے. سیروین یہاں اختتام پذیر ہوتا ہے. آج پروگرام کے ایڈیٹر تھے ثقلین امام, پروڈیوسر سلیم قاضی, لندن اسٹوڈیوز میں اسٹوڈیو مینیجر تھیں پیم ٹیلر, اور اسلام آباد اسٹوڈیوز میں اسرار الحق. سیروین کی ٹیم اور عمر آفریدی کو اجازت دیجیے, خدا حافظ. آخر میں خبروں کے خلاصے کے ساتھ تہمینہ قریشی.
پاکستان کے شہر کراچی میں متحدہ قومی موومنٹ لندن کے ڈپٹی کنوینر پروفیسر حسن ظفر عارش کی لاش ملی ہے. جناح ہسپتال کے حکام کے مطابق حسن ظفر کے جسم پر تشدد کا کوئی نشان نہیں. تیونس میں حکومت کی طرف سے معاشرتی اصلاحات کے اعلان کے بعد بھی مظاہرے جاری ہیں. یہ مظاہرے ٹیکسوں اور قیمتوں میں اضافے کے خلاف کیے جا رہے ہیں. ایرانی صدر حسن روحانی کا کہنا ہے کہ امریکہ نے ایران کے جوہری پروگرام پر عالمی معاہدے کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی، مگر وہ اس کوشش میں بارہا ناکام ہوا ہے. دنیا کے امیر ترین اشخاص میں سے ایک سعودی شہزادے ولید بن طلال سعودی حکومت کے ساتھ رقم کی ادائیگی کے بدلے میں رہائی کے لیے بات چیت کر رہے ہیں. اسرائیلی فوج نے دعویٰ کیا ہے کہ ان کے اہلکاروں نے ایک سرنگ تباہ کی ہے جو غزہ سے مصر تک جا رہی تھی اور مبینہ طور پر فلسطینی عسکری پسندوں کے زیر استعمال تھی. یہ خبریں آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے تھے.